खबर के एजेंट है जो कि स्टूडेंट की बातें चला रहे हैं इस वक्त, चाहे मस्जिद अक्सा हो चाहे मस्जिद हराम हो, दोनों किबले हो, इन दोनों के मुतवल्ली मुसलमान हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा की तवल्लियत से बनी इसराइल यहूद को महरूम कर रखा, और अगर उन्होंने उस जगह पर कब्जा किया है तो ये उनका कस्बा कासबाना है, और उस कस्बे के खिलाफ, इस कब्जे के खिलाफ आवाज उठाना और फिर से मस्जिद अक्सा को बाजियाब कराना, ये उम्मत मुस्लिमा का एक फर्ज मनसबी। उसके बाद अब बनी इसराइल के हवाले से दूसरी बात नोट कीजिए कि पूरी सूरत का नाम है बनी इसराइल। तो पहले तो अल्लाह ने ये बात वाकई महराज के जिक्र से बताई कि बनी इसराइल बैतुल मुकद्दस की खिदमत और उसकी तवल्लियत से महरूम कर दिए गए। अब बनी इसराइल के हवाले से दूसरी बात आ रही है, फरमाया वह आकई ना मूसल किताब, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी किताब यानी तौरात, वजह अल्लाह हुदन्ले बनी इसराइल, और हमने उसे हिदायत बनाया था बनी इसराइल के लिए, यानी तौरात ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत नहीं है बल्कि ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए हिदायत थी, और वो भी सिर्फ एक खास टाइम पीरियड के लिए। उस वक्त के हवाले से जो भी मसाइल थे उनके हवाले से अल्लाह ने हिदायत और रहनुमाई बनी इसराइल को दे दी, तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उसे हिदायत बनाया बनी इसराइल के लिए। हिदायत का निचोड़ और लुब्बे लबाब फरमाया अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, कि तुम मेरे सिवा किसी और के ऊपर भरोसा ना करो, किसी और को कारसाज़ ना बनाओ, किसी और पर तवक्कुल ना करो। ज़ुर्रियत मन हमलना मा अमीर, ये बनी इसराइल कौन थे? ये असल में उन लोगों की औलाद थे कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार कराया, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, और नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला से शुक्र गुजार बंदे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जब कौम पर अज़ाब आया तो सिर्फ बहुत थोड़े से अहले ईमान थे जो उनके साथ कश्ती में सवार हुए, मा आमन माहु इल्ला कलील, इन अहले ईमान ने उनके तीन बेटे और उनकी फैमिली भी शामिल की। बड़े बेटे का नाम हजरत साम, फिर दूसरे हजरत हाम और तीसरे हजरत याकूब, चौथा बेटा जिसका नाम तारीख में याम आया है या किनान आया है, वो बदनसीब था कि जो ईमान नहीं लाया और वो भी तूफान में गर्क हो गया था। अब इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं सूरह साफ साफ में कि अब जो नस्ल इंसानी फिर चली वो सिर्फ और सिर्फ चली हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही की औलाद से, अगर और कोई अहले ईमान उनके साथ थे कश्ती में उनकी नस्ल फिर आगे जारी नहीं रही, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अब जितने भी लोग हैं ये नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटों ही की औलाद है। अल्लाह ने फरमाया सूरह साफ साफ में वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकी, हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ही बाकी रखा। अब नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे जो हैं उनमें से हजरत साम, इनकी नस्ल में से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तमाम अरब फिर उन्हीं की नस्ल में से हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुरान मजीद में तो दो बेटों का जिक्र है, बाकी तारीखी रवायात में उनके तीन बेटों का जिक्र है। उनके सबसे बड़े बेटे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में से थे ये कुरैश और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल में से हैं। उनके फिर दूसरे बेटे थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था इसराइल, इब्रानी में इसराइल के का मफूम है अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, इसर कहते हैं गुलाम को या कैदी को, और ईल कहते हैं अल्लाह को, तो इसराइल अल्लाह का बंदा, अरबी में कहेंगे अब्दुल्ला। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिनका लकब इसराइल था उनको अल्लाह ने 12 बेटे दिए थे, 12 बेटों से जो उनकी नस्ल चली है तो 12 कबीले वजूद में आ गए, हर बेटे की औलाद इतनी ज्यादा हुई कि पूरा कबीला बन गई।
اور یہی سب کے سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں, یعنی اسرائیل کے بیٹے, اولاد اسرائیل. ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودہ, وہ بھی انتہائی نیک اور خدا ترس انسان تھے. اور پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات کسی نیک انسان کے نام پر ہی پورے قبیلہ, پوری قوم کا نام مشہور ہو جاتا تھا. تو بعد میں یہودہ کے نام کی وجہ سے بنی اسرائیل کا ایک اور نام پڑ گیا, یہودی. اصلاً بنی اسرائیل ہوں لیکن یہودی کا دوسرا نام یہودی بھی ہے, تو کبھی ہم یہودی کہہ دیتے ہیں, کبھی بنی اسرائیل کہہ دیتے ہیں. جو حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے حضرت حام, ان کے حوالے سے تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ ان کی ذریت میں سے یہ ساری ایرین رہتے ہیں. ان میں ایرانی بھی ہیں, ہندی بھی ہیں, اور اس کے علاوہ یونانی بھی ہیں. ان کے جو تیسرے بیٹے تھے حضرت یافس, ان کی اولاد کے تو شمالی اقوام ہیں, یہ تمام یورپین, رشین, چائنیز, یہ سارے کے سارے حضرت یافس ان کی اولاد میں سے ہیں. تمام اس وقت ذکر ہو رہا ہے صرف بنی اسرائیل کا, اور بنی اسرائیل حضرت خام کی اولاد میں سے تھے, حضرت خام کی اولاد میں سے ابراہیم, ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق, اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب, اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے بیٹوں کے ذریعے سے وجود میں آنے والے 12 قبیلے, یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. روایات میں حضرت ابراہیم کے ایک اور بیٹے کا نام بھی ہے, تیسرے بیٹے کا, قرآن مجید میں نہیں, لیکن جو بھی اسرائیلی روایات ہمارے پاس ہیں ان میں ان کی ایک بیوی تھی کنتورا, اور ان سے ان کے ایک بیٹے تھے مدیان, اور حضرت مدیان کی نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام آئے, اور ان کا علاقہ, ان کا قبیلہ وہ مدین کا علاقہ ہے. واللہ عالم, ہم اس کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تصدیق, تصدیق ہم صرف ان باتوں سے کریں گے جو قرآن مجید سے ثابت ہے. باقی ساری روایات ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. اگر کوئی روایت ٹکرائے گی قرآن مجید کے آدھے سے مبارکہ سے, ہم اس کو بالکل نہیں مانیں گے. بہرحال اس میں یہ علمی مسئلہ ہے کہ ان کے تیسرے بیٹے بھی تھے مدیان. یہاں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. میں نے عرض کیا کہ ویسے تو بنی اسرائیل وجود میں آ گئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے دور میں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ کچھ تقریباً 1856 قبل مسیح کا ہے, یعنی جب ان پر نبوت کا ظہور ہوا حضرت یعقوب پر, تو وہ زمانہ 1856 قبل مسیح کا ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام. اس کے بعد پھر اور کون کون سے نبی اور ان کی اولاد میں آئے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, ہمارے پاس پوری تفصیل تو نہیں, لیکن 1436 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے, اور یہ تھے حضرت یعقوبی کی نسل میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا کی, اور جب تورات عطا کی تو اب بنی اسرائیل کو اللہ نے امت کا درجہ دیا. امت اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت کسی قوم کو قرار دیتا ہے جبکہ انہیں اپنی شریعت اور اپنی کتاب کو عطا کر, تو امت کے تعلق میں کتاب اور شریعت کی بڑی اہمیت ہے. تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, تو وہ بنی اسرائیل جن کی تاریخ تو پہلے سے چلی آ رہی تھی, 1856 میں ان کے جد امجد دنیا میں مبعوث ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام, لیکن 1436 میں, یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 400 سال بعد, بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں امت کا درجہ دے دیا, اور ان کی طرف پہلی کتاب جو اہم کتابوں میں سے ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے, تورات بھی. پھر بعد میں بنی اسرائیل کو زبور بھی دی, اور بعد میں بنی اسرائیل کو اللہ نے انجیل بھی دی. اب یہاں ذکر تورات کا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب, وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل, اور ہم نے اسے ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کی دعوت پوری نوع انسانی کے لیے, اور جن کو عطا کردہ کتاب پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے قرآن کریم. اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنی کتابیں بھی آئیں وہ خاص قوموں کے لیے ہدایت تھی, اور ایک خاص پیریڈ کے لیے ہدایت تھی. یہ نقطہ بڑا ہے, پچھلے دنوں ایک عیسائی نوجوان سے گفتگو ہو رہی تھی, تو اس نے یہ کہا کہ آپ مانتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے؟ ہم نے بالکل مانتے ہیں. انجیل کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. زبور کو بالکل مانتے ہیں, تو پھر ان کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ اگر اللہ آپ کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن کی حفاظت ہوئی ہے, تو ان کی کتاب حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ ان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے تھی, اللہ کی کتاب ہے. میں نے اس کو یہ عرض کیا کہ وہ ہدایت قبولی دور کے لیے تھی, ایک خاص گروہ کے لیے تھی. چونکہ ہدایت کا جامع ایڈیشن, مکمل ایڈیشن اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا لب لباب, اور یوں بلکہ یوں کہیے کہ پوری نو انسانی کے لیے ہدایت کا خزانہ ابھی قرآن کی صورت میں آنا تھا, تو لہذا کسی بھی وقتی ہدایت کو, جزوی ہدایت کو محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب آپ کو معلوم ہو کہ ابھی جو کتابیں اس وقت آ رہی ہیں یہ عبوری ایڈیشن ہیں, فائنل ایڈیشن بعد میں آئے گا, تو پھر عبوری ایڈیشن کو بھی لوگ اپنے پاس سنبھال کر نہیں رکھتے کہ بھائی یہ تو ابھی ایک کتاب کی دو قسطیں شائع ہوئی ہیں, ابھی چار قسطیں شائع ہوئی ہیں, ابھی مکمل کتاب بعد میں آنی ہے. جب مکمل کتاب آئے گی تو پھر اس کو سنبھال کے رکھا جائے گا. اسی اعتبار سے تورات, زبور, انجیل چونکہ جزوی ہدایت تھی اور ایک عبوری دور کے لیے ہدایت تھی, لہذا ان کو محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن مجید مکمل ہدایت ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اب وہ ہدایت کا ایڈیشن قیامت تک محفوظ رہے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. اب اس کے بعد ایک چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. ہدایت کا لب لباب کیا ہے؟ فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, کہ تم میرے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرو, کسی اور کو وکیل نہ بناؤ, کسی اور پہ توکل نہ کرو. ویسے تو ہدایت کا نچوڑ ہوتا ہے توحید. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دین توحید ہے. اللہ نے ہر دور میں ہر نبی کو توحید ہی کی تلقین کی, لیکن توحید کا بھی خلاصہ, توحید کا بھی لب لباب یہ ہے کہ انسان کا بھروسہ, انسان کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو جائے. اللہ کے سوا نہ کسی سے خوف ہو, نہ کسی سے امید ہو, نہ کسی سے انحصار ہو. کل خوف, کل امید, کل سہارا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھے. یہ ہے اصل میں ہدایت کا لب لباب, ہدایت کا واقعتاً احسن, ہدایت کا خلاصہ. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا توکل کہ اس کے ذریعے سے انسان واقعتاً ایک بڑی سکون کی کیفیت میں آ جاتا ہے. انسان یہ جانتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں, آپ کا ہلا رہا ہوں, لیکن میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, میرے ہاتھ کا ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوگا. اور اسی وقت ہوگا جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح سمجھے گا, خیر سمجھے گا. اگر انسان کا بس چلے تو انسان کو چاہتا ہے کہ ہر کام جلدی ہو جائے. مکان اور انسان کو جوڑا, انسان بڑا جلد باز ہو, مندر کے لیے دو کام چلوں اور سامنے مندر آ جائے, ہم تو یہ چاہتے ہیں. لیکن نہیں, کام ہوگا اپنے وقت پر, اس وقت ہوگا جب کہ اللہ چاہے گا, اور اسی میں خیر ہے, اسی میں بہتری ہے. اور اگر فرض کیجیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کام ایسے ہو جائے, لیکن اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے, تو وہ کام اس طرح سے نہیں ہوگا, کام اس طرح سے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا. اور جو اللہ نے کیا ہے اسی میں بہتری ہے, اسی میں خیر ہے. اگر اس بات پر یقین آ جائے, اس بات پر انسان کا دل جھک جائے, تو پھر انسان پریشان نہیں ہوتا, ایک بات نہیں کھاتا, مایوسی کا شکار نہیں ہوتا, نہ شکری نہیں کرتا. بلکہ جو اولیاء اللہ کی صفات قرآن مجید میں آتی ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. ایک سکون کی کیفیت, ایک امن کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو کبھی بھی تنہا محسوس نہیں کرتا, محسوس کرتا ہے کہ کیسے ہی مشکلات ہوں, کیسی پریشانیاں ہوں, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, کیونکہ میرے ہر حال سے واقف ہے. جو کہ میرا مجھ سے بڑھ کے سر پاس ہے, جو اللہ کل شہید قدیر ہے, جو سب کچھ کر سکتا. بہت پیارا شعر ہے حضرت روحانی کا کہ ہر حال میں رہا جو تیرا ہاتھ رہا مجھے, مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے. تو کیوں کیوں پریشانی اور کیوں مایوسی اور کیوں ڈپریشن اور کیوں انسان کے کہ صاف کھا رہا ہو پریشان ہو رہا ہو؟ کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ کے رسول نے اپنے بڑے پیارے نوجوان ساتھی عبداللہ بن عباس کو پکڑ کر کہا کہ اے بچے, اے نوجوان, اس بات کو پلے باندھ لو, اگر سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے, مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا, اور اگر سب کے سب جمع ہو جائیں اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے, مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا. تو لہذا اسباب سے کوئی امید لگانا, کوئی اسباب کے اوپر بھروسہ کرنا یا کوئی اسباب کا خوف رکھنا, یہ ساری چیزیں توحید کے مناتے ہیں. اسباب ہمارا کچھ نہیں کر سکتے, جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا. اسباب ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, جو فائدہ دے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی ہمارے مسائل حل کر سکتا, مشکلات ہماری آسان کر سکتا. تو یہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو جائے, یہ اللہ کے اوپر اگر توکل ہو جائے, تو یہ ہدایت کا لب لباب ہے. اور اس دنیا میں انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے. ورنہ اکثر لوگ دنیا کے اندر پریشان ہوتے ہیں اپنے مسائل کی وجہ سے, جو ہوگا تو کیا ہوگا, وہ ہو گیا تو کیا ہو گیا, اب میں کیا کروں, یہ رکاوٹ آ گئی ہے, وہ آ گئی ہے, وہ آ گئی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں حکم ہے کوشش کرنا, ہاتھ پہ ہلاتے رہو, اپنی سے کوشش کرتے رہو, لیکن نتیجہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہیں, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اور نتیجہ کب نکلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. بات تو کہتے ہیں بہت عرصہ ہو گیا دعائیں کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اللہ ہماری سن لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری دعا کو کب پورا کرنا, یا جو کچھ تم مانگ رہے ہو پتلے تمہارے حق میں ہے نہیں. آگے اگلے رکو میں آ رہا ہے, بید الانسان بالشر دعا بالخیر. انسان تو اللہ تعالیٰ سے شر مانگ بیٹھتا ہے, حالانکہ اس کی دعا بظاہر ہوتی ہے خیر کے لیے, ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو اس کے حق میں خیر نہیں ہوتی, لیکن مانگ رہا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ اور رزق حلال کماتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. ہاں, دعا کی قبولیت کی تین شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ انسان نے مانگا اگر وہ انسان کے حق میں خیر ہوتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے, اگر وہ چیز انسان کے حق میں خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کی وجہ سے کسی پریشانی کو, کسی آفت کو, کسی مصیبت کو, کسی بیماری کو ٹال دیتا ہے. اور تیسری صورت سب سے اچھی ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کا اجر محسوس کر لیتا ہے, اور وہ اجر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا قیامت کے دن. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن اپنی دعاؤں کا اجر اللہ کے یہاں دیکھے گا تو حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. اللہ نے دعا کرنے کا اتنا اجر دیا, اللہ نے اتنا نوازا. تو اگر اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مخلصانہ ہے, انسان خود اللہ کے احکامات کو اپنی حد تک پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مخلص ہے, وہ اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہا, اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا, اللہ کے احکامات کا پاس کر رہا ہے, اب اگر وہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے, جو بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں سورہ مومن میں بندہ مومن کے, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں, ان اللہ بصیر بالعباد, بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے حال کو دیکھنے والا ہے. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنا بڑا انسان کے لیے سکون ہے کہ اس سے بڑی نعمت انسان کو مل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ایمان کی یہ گہرائی ہمیں بھی عطا فرمائے. دو واقعات قرآن مجید میں اسی توکل کے آئے ہیں, توکل کی معراج بیان ہوئی ہے, توکل کی حائط بیان ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں, اللہ نے حکم دیا کہ نکلیے, اور یہ بتا دیا کہ پیچھا ہوگا فرعون پیچھا ضرور کرے گا. اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ قوم کو لے کر نکلے और आगे चलकर समंदर आ गया। पीछे क्या देखते हैं कि फिरौन के लश्कर भी आ गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इन्ना लमुद्रा कौन, बेशक हम तो मारे गए पकड़े गए, अब तो हमारे लिए बचत का कोई रास्ता नहीं है, आगे समंदर या तो उसमें डूब जाएंगे या फिर पीछे फिरौन के लश्कर आ गए वो हमें खत्म कर देंगे। अब जब वो वक्त है जबकि अखबार बिल्कुल मुखालिफ जा रहे हैं और इस मौके पर एक इंसान के ईमान का इम्तिहान होता है, क्या उसका भरोसा अखबार पर है, उससे खौफ अखबार पर या उसका भरोसा अल्लाह पर है। बड़े प्यारे अल्फाज आए कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, जैसे साथियों ने कहा इन्ना लमुद्रकून, हमको पकड़े गए, उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला हरगिज नहीं, इन्ना माई रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है वो जरूर रास्ता निकालेगा। और अल्लाह ने रास्ता निकाला। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि समंदर के ऊपर अपने असा की जरब लगाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जरब लगाई और वो पानी जो हमेशा अपनी सतह बरकरार रखता है, उस पानी के दो हिस्से हो गए, दरमियान से रास्ता बिल्कुल खुश्क वजूद में आ गया, तरीकर यह बस, और पानी के दोनों हिस्सों के पहाड़ बन गए और दरमियान से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम निकल गई। और जब फिरौन बीचों बीच पहुंचा है समंदर के, तो पानी फिर से मिल गया, गर्क हो गया। इसी तरीके पर दूसरा वाक्य कुरान मजीद में आया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब आपने हिजरत फरमाई तो अगर आप नक्शा देखेंगे मक्का और मदीना का, तो आपने बजाहिर जो है वो एक तदबीर अख्तियार की कि आप मक्का से हिजरत करके मदीने की तरफ नहीं गए। आपको मालूम था कि मेरा पीछा किया जाएगा, आप बिल्कुल मुखालिफ सिंह में गए और जाकर तीन दिन तक आपने प्यार किया बारिश दौर में, लेकिन मुशरिकी ने मक्का को आपकी तलाश के हवाले से बहुत ज्यादा सरगर्म थे, वो इस तरफ से आए ढूंढते हुए। और एक वक्त ऐसा आया कि एक मुशरिक बिल्कुल गारे शौर के दहाने पर पहुंच गया। अगर आपने गारे शौर देखा हो तो बहुत बुलंदी पर, लेकिन एक मुशरिक गारे शौर के दहाने पर पहुंच गया। और उधर के सदीक फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो कि अगर उस मुशरिक ने नीचे अपने घोड़े के पांव की तरफ देखा होता उसकी निगाह पर पड़ जाती, तो लिहाजा जब उन्होंने देखा कि मुश्रिक यहां पहुंच गए तो लिहाजा कुछ घबराए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला इस मौके पर देखिए अल्लाह के रसूल का तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। आप फरमाते हैं ला ताज़न इन अल्लाह हमारा, ऐ मेरे साथी गम ना करो बेशक अल्लाह हमारे साथ। तो यह असल में है तवक्कुल कि अब्बाब जितने मर्जी मुखालिफ हो रहे हो, क्या डर है जो सारी खुदाई की मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफी नफ्सा, क्या अल्लाह ताला बंदे के लिए काफी नहीं। तो अगर यह ईमान हासिल हो जाए तो बिला शुबा ये ईमान एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हमें यह नेमत अता फरमाए, कितनी परेशानियां हो कितनी मुश्किलात हो, इंसान उन मुश्किलात में घबराता है, अल्लाह से लौ लगाता है, अल्लाह से मदद मांगता है, अल्लाह के सामने दुआएं करता है, जो अल्लाह के अहकाम उसके मुताबिक हाथ पैर हिलाता रहता है, कोशिश करता रहता है, लेकिन यह है कि जानता है कि मेरी कोशिश से नतीजा नहीं निकलेगा, कोशिश मुझे करनी है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तवक्कुल के हर भी माने नहीं कि इंसान हाथ पैर छोड़कर बैठ जाए, अपने से कोशिश करो, लेकिन तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी तदबीर, तुम्हारी मनसूबाबंदी, तुम्हारी जहानत, तुम्हारे तजर्बे, तुम्हारे इल्म से कुछ नहीं होगा। सारे तजर्बे धरे के धरे रह जाएंगे, सारी तस्वीरें उल्टी पड़ जाएंगी, होगा वो जो अल्लाह तबारक व ताला चाहेगा। अल्लाह पर ये भरोसा, अल्लाह पर ये यकीन, अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। दोबारा आज का तर्जमा सुन लीजिए, वाकई ना मूसल किताब, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, वजह अल्लाह हो हुदन ने बनी इसराइल, हमने उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया। हिदायत का निचोड़ क्या है, फरमाया अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, मेरे सिवा किसी और को वकील ना बनाओ, किसी और को भरोसा ना करो, किसी और को तवक्कुल और निसार ना करो। ज़ुर्रियत मन हमलना मअलूफ, بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد میں سے تھے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا, سوار کیا تھا. انہو کان عبدا شکورا, اور نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات. سنت ادا کرنے کی